الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، توسل یا وسیلے کے بارے میں کچھ اشکالات کی وضاحت. ایک تو یہ بات کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وسیلہ بھی کرتے پھریں؟ تو بظاہر سن کے یہ سوال ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی معقول سوال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے یہ سوال. گویا یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے سوال کرنے والے کی طرف سے کہ وسیلہ کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا دور ہونا بتا رہے ہیں کہ اللہ تو دور ہیں، وہ تو سنتے نہیں، وسیلہ کر کے ان کو سنا دیں گے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. وسیلے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ وہ اس قابل نہیں ہے، عاجز ہے، بندہ ہے، اور اپنی بندگی کے احساس کی وجہ سے، اپنی کمائیگی کا احساس، اس کو اپنی بالکل بے بسی کا اعتراف اور اپنی احتیاج کا احساس ہے، اس بنیاد پر وہ اپنے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے نام، ان کے صفات، اللہ کے پیارے اور نیک بندے جو کہ وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو سمجھتا ہے، اور اسی طرح نیک اعمال، ان میں سے کسی بھی چیز کو جس پر اس کو جس وقت جیسی کیفیت پیدا ہو، جیسا احساس ہو، جس بات پہ دل خوش ہو جائے، جس بات کا دل چاہے، اچانک سے مختلف کیفیت ہونے کی وجہ سے، اس کو کہتا ہے کہ یا اللہ، میرا تو کوئی عمل نہیں، میں تو بہت ہی حقیر فقیر ہوں، لیکن یہ کام مجھے جو آپ نے توفیق دی تھی اور ہو گیا تھا، شاید یہ آپ کے مقبول ہو گیا ہو تو اس کے بدلے میں میری یہ دعا قبول فرما دیجیے، یا اس کا خیال کر کے اگر یہ آپ کے قبول ہو گیا تو میری اس دعا کو قبول فرما لیجیے، ورنہ میں تو گناہگار اس قابل نہیں ہوں. یا یہ کہ میں اتنا گناہگار، اتنا حقیر ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے، بلکہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جو نیک ہے، اس سے میں دعا کروا لوں تو یہ اگر دعا کرے گا، وہی دعا جو میں بھی کر سکتا ہوں، اگر یہ کرے گا، کیونکہ شہرک سے اللہ قریب ہے تو میری بھی دعا سن سکتے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اسے نیک آدمی سے دعا کرنے کو کہوں، کسی اور شخص سے دعا کرنے کو کہوں، والدین سے کہوں، اساتذہ سے کہوں. اس لیے کہ وہاں بھی یہ وسیلہ ہی کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہونے کا امکان میرے گناہوں کی وجہ سے ذرا کم ہے، کیونکہ میں گناہگار اور برا انسان ہوں. میرے والد، میری والدہ، میرے رشتہ دار، نیک لوگ، بزرگ حضرات، علماء کرام، اکابرین، صحابہ، انبیاء، اولیاء اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے لوگ اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے زیادہ محبت یہ بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے محبت زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ یہ نیک ہیں، یہ صدیقین، شہداء، صالحین میں سے ہیں. تو اللہ یقیناً ان کا خیال میرے سے زیادہ کریں گے، مجھ سے زیادہ کریں گے. میرے اندر جو کوتاہیاں، کمزوریاں ہیں، وہ مجھے پریشان کرتی ہیں، اور دعا کے قبول ہونے میں، تو اس دعا کے قبول ہونے کے لیے اگر میں کسی اور سے دعا کروا لوں گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی نیکی کی وجہ سے میری دعا قبول ہونے کا امکان. اور یہ وسیلہ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے صبح شام کرتے ہی ہیں ہر دعا میں، اس کے نام کا یا اس کی صفات کا. تو جو دوسرا سوال یا اشکال ہے، تو کیا ہمیں وسیلہ کرنا ضروری ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بغیر وسیلے کے تو دعا ہم ویسے ہی نہیں کرتے ہیں. کیا کوئی شخص اللہ سے دعا کرنے کے لیے بغیر اللہ پکارے ہوئے کرتا ہے؟ بغیر رحمان، یا کریم، یا رب العزت، یا رب الکعبہ، اے دو جہاں کے رب، اے میرے پروردگار، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اللہ کے نام ہیں یا ان کی صفات ہیں، اور یہ سب وسیلے ہی کی شکل ہے. یا اللہ، تو بڑا معاف فرمانے والا، انک عفو تحب العفو، تو محبت کرتا ہے معاف کرنے کو، مجھے بھی معاف کر دے، فعفو عنی، میرے بھی گناہوں سے درگزر فرما لے. یہ سب وسیلے ہی ہیں. اپنے اعمال کا وسیلہ دینے کے مقابلے میں ان وسیلوں کو دینا، ان ناموں یا صفات کو وسیلہ بنانا، یہ زیادہ مناسب ہے. بلکہ اپنے نام، اپنے اعمال کے وسیلے سے بڑھ کر یہ وسیلہ کہ کسی اور سے توسل کیا جائے کہ جو اللہ کا محبوب اور پیارا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون اللہ کا پیارا اور چہیتا ہوگا؟ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے اور اب ہم ان سے کا وسیلہ اگر کریں گے تو نعوذ باللہ، اللہ کے ہاں اللہ زیادہ اس سے خوش نہیں ہوں گے. زیادہ امکان اس بات کا تھا، جب وہ حیات ہے تو ٹھیک تھا، اب ٹھیک نہیں ہے. یہ تو بڑی عجیب جاہلانہ قسم کی بات ہے کہ ایک شخص نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے تھے جب تک دنیا میں تھے، اب دنیا سے چلے گئے، اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن چاہت میں نعوذ باللہ کچھ کمی آ گئی ہے، کمی آئی ہے یا روز بروز بڑھ رہی ہے؟ اور یہ اللہ ہی کا وعدہ ہے کہ یا اللہ، آپ ہی نے فرمایا قرآن کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو آپ اپنے محبوب کو راضی کرنے کا کہہ رہے ہیں اے اللہ خود قرآن کے اندر، تو آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کہہ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے امتی جہنم سے نکال کے جنت میں نہ ڈال دی جائے. تو میں بھی اللہ انہی نبی کا امتی ہوں، مجھ پر بھی کرم فرما دیجئے، میرا بھی معاملہ درست کر دیجئے، مجھ پر بھی اپنی رحمت فرما دیجئے. اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، میں تو بہت کوتاہ ہوں، کمزور ہوں، لیکن یہ آپ کے چہیتے ہیں. اسی طرح جن کے بارے میں اس کو یہ، میرے والد دنیا سے چلے گئے، بہت نیک آدمی تھے، یا اللہ ان کی نیکی، ان کا تقویٰ، ان سے آپ کو جو محبت ہوگی مجھے امید ہے مجھ سے زیادہ ہوگی، تو اسی لیے ان کا خیال کر کے میرا کام بنا دے، میں ان کی اولاد ہوں. تو یہ اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین سے کرتے ہیں. تو گویا ایک درجے کی یہ شفاعت کی صورت ہے، ایک درجے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی کمزوری اور دیگر لوگوں کی اچھائی کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں، اور آپ اگر میری دعا نہ قبول کریں تو حقیقت یہ ہے کہ میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے تو جوتے ہی پڑنے چاہیے، میں ہوں اتنا خراب، لیکن آپ تو کریم ہیں، آپ تو بہت دینے والے ہیں، تو میرے گناہ اگر آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں اور بنتے ہوں گے، تو کم از کم یہ جو نیک لوگ ہیں ان سے تو آپ راضی ہیں، اور اب آپ کے پاس آ گئے ہیں تو اب تو رضا میں اور اضافہ ہی ہوا. اس لیے کہ جب تک دنیا میں یہ تھے موجود، تو اس بات کا خطرہ تھا انبیاء کے علاوہ کہ جو معصوم ہیں، دیگر انسانوں سے تو اس بات کا امکان ہے نا کہ خدا نہ خواستہ ایمانی نہ رہے، والد صاحب دنیا سے جانے سے پہلے مرتد ہو کے چلے جائیں، والدہ مرتد ہو کے نکلے، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھ، العیاذ باللہ، لیکن اس کا امکان تو ہے. لیکن جب وہ ایمان پر دنیا سے چلے گئے تو اب تو ایمان سے نکلنے کا بھی امکان نہیں، تو اب تو اللہ کے اور زیادہ قریب ہو گئے. تو اب تو عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کے قرب میں ہونے کی وجہ سے، اللہ کے پاس اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے کی وجہ سے زیادہ محبوب ہو گئے ہوں گے، پیارے. اسی لیے کہتے ہیں، ہمارے اردو میں کہتے ہیں اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اس صورت میں ان سے دعا کا یہ وسیلہ کرنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے دعا قبول ہوگی، زیادہ چانس ہوں گے اس کے. تو یہ صرف جو وسیلہ کیا جاتا ہے، یہ ہر آدمی اپنی کنڈیشنز پہ کرتا ہے، اپنے حساب سے کرتا ہے. آج اس کا دل چاہتا ہے ایسے کرنے کا، کبھی ویسے کرنے کا. مثال کے طور پہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کہا، اے عمر، جب وہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو اے خیہ، اے میرے بھائی، مجھے بھول مت جانا اپنی دعاؤں میں. یہ آپ نے فرمایا، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو مجھے ملی ہے، کہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا عمرے پہ جا رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی دعا کی ضرورت نہیں، ان سے دعا کیوں کروائی؟ اس سے بھی ثابت ہوا کہ ضروری نہیں کہ اپنے سے افضل سے دعا کروائی، اپنے سے غیر افضل سے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری بات ان سے افضل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے بھی یہ ثابت کر کے بتایا کہ کسی اور سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، چھوٹے سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کی سنتے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. یہ عاجزی کا مقام ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو دوسروں سے دعا کروایا کرو. تو دوسرے سے دعا کروانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ہی تو ہوتا ہے. اور وہی دعا وہ دنیا میں ہے، اور اس وقت بھی یہی کہ وہ ڈائریکٹ دعا کر دیں گے. اب دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ خود ڈائریکٹ نہ دعا کریں ہماری طرف سے، تو ہم تو کم از کم اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کا خیال کر کے، وہ ہوتے تو ہم ان سے دعا کروا لیتے، اب وہ نہیں ہے تو آپ ہمارا اس یہ جو معاملہ ہے اس کو ایسے سارٹ آؤٹ کر دیجئے کہ ان کا خیال کر لیجئے. تو اچھا، یہ کوئی فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں، کوئی فرض نہیں کہتا، لیکن ادب ہے، لحاظ ہے. تو جس کو توفیق ہو وہ ایسا کرے، جس کو توفیق نہ ہو نہ کرے. لیکن اس کو غلط کہنا اور اس کو شرک بنانا، اس کو بدعت اور گمراہی قرار دینا، یہ بہت جرأت کی بات ہے، بہت دین میں غلو ہے. اور غلو کرنا دین میں، جس طرح کسی حلال کو حرام کو حلال قرار دینا یا حرام کو حلال قرار دینا، دونوں صورتوں میں یہ باتیں غلط ہوتی ہیں. ایسا نہیں خالی کہ کسی حلال چیز کو اگر حرام کہہ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، یہ بھی احتیاط پر، تب بھی نہیں. جس طرح یہ غلط ہے اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ حلال کو حرام قرار دیا جائے، جیسے کہ حرام کو حلال قرار دینا، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز اور بالکل گناہ کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ سے سوال کرنا ہی ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگا جائے گا، کسی اور سے نہیں. استغاثہ وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، وسیلہ توسل یہ الگ بات ہے. اس کے اندر ہم صرف دعا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے ناموں کا، ان کے صفات کا، نیک اعمال کا. اب اپنے نیک اعمال پہ آدمی کہاں بھروسہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اپنے نیک عمل کو جب وسیلہ بنا سکتے ہیں تو حالانکہ نیک عمل جو ہے میرا یہ یقینی کتنا ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہوا ہوگا؟ یہ امکان تو ہے، امید تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں، یقینی بات تو نہیں ہے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا ہوگا. پہلی بات یہ کہ اس میں نیت ٹھیک تھی، کیا وہ شریعت کے پابندی کے مطابق تھا، شریعت جیسے چاہتی تھی ویسے ہی عمل کیا، ٹھیک طریقے سے ادا کیا، یہ جو عمل میں نے کیا ہے کیا اس میں اخلاص اچھی طرح سے موجود تھا، یہ میں نے ریا دکھاوے کے لیے تو نہیں کیا تھا، یہ اللہ کے قبول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر ہو گیا تو کیا اس کے بعد میرا ساری زندگی نیک عمل پہ ہی گزارا ہوگا؟ ایسا تو نہیں کہ میں کفر پہ مروں، مرتد ہو کے مروں، مشرک ہو کے مروں، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ میں ایمان سے اگر نکل گیا تو کیا اللہ جانتے نہیں کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے؟ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. تو پھر میرے اس عمل کی کیا امید ہے کہ یہ عمل میرے لیے وسیلہ بن سکتا ہے میری اس دعا کے قبول ہونے کے لیے، جبکہ اللہ جانتے ہیں کہ میں شقی، بدماش، بد کردار، برا انسان ہوں، مر کے مجھے جہنم میں جانا ہے ہمیشہ کے لیے، اسلام سے نکلنا ہے، نعوذ باللہ. تو جو شخص یہ وہ کیسے دعویٰ کرے گا؟ اس کا امکان ہے کہ نہیں ہے؟ جب یہ امکان موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو تقدیر کے بارے میں آئی ہے، تو اتنی یعنی ولنریبل سچویشن میں ہونے کے باوجود اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا، جس کا ہمارا خیال ہے کہ نیک عمل ہے، ہم اس کا وسیلہ کر سکتے ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جو دنیا سے ایسے لوگ چلے گئے جن کے بارے میں یقین ہے، 100% یقین ہے کہ وہ ایمان پر گئے ہیں، انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے بارے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہیں اور پیارے ہیں، تو ان کے نام کو وسیلہ بنانے میں تو بالکل کسی صورت اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تسلی ہونی چاہیے کہ یار انہی کے نام سے کرنا زیادہ بہتر ہے، یا اللہ کے نام اور اس کے ایٹریبیوٹس کے ساتھ، یا ان کے نام کے ساتھ کہ یا اللہ یہ آپ کے چاہیتے ہیں، ان کے خیال کرتے ہوئے ہمارا کام بنا لیجئے. تو وسیلے کا کل کانسیپٹ اتنا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کوئی بات کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ کہیں گے تو اللہ سنیں گے، نہیں ان کے ذریعے کہیں گے تو اللہ سن لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں، نہ ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ دور ہے ان کے ذریعے قریب کر لیا جائے گا، اپنی پرچی آگے کر دی جائے گی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، یا اللہ پر کوئی دھونس جمائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پریشرائز کیا جائے، اللہ نہیں چاہتے تو سننا ہم زبردستی سنوا رہے ہیں، نہ. اللہ تو بادشاہ ہے، اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں گے قبول کریں گے، ہم غریب فقیر جس کا جیسا مزاج ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے. تو بعض لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، اسی لیے بریلوی حضرات وسیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر بزرگان دین کا وسیلہ کرنا بہت افضل سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں اور کرنا چاہیے. دیوبندی مکتب فکر کے لوگ آپ کو ایسا کرتے ہوئے کم نظر آئیں گے، لیکن اس کو جائز سمجھتے ہیں، کہتے کرو، کبھی کبھی کرتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی کرتے. تو وسیلہ بالکل سب اسکول آف تھاٹ میں چاروں کے اندر اب بھی جائز اور مناسب، اور عقلی طور پر بھی اور شرعاً بھی، بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کوئی نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، لیکن اس پر حکم نہ لگائے غلط ہونے کا، بدعت کا، شرک کا، یا ایسی کسی چیز کا اپنی جہالت کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو قیامت میں پھر آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ آپ نے غلط الزام لگایا کہ یہ شرک کرتے ہیں، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے. تو جس کو آپ نے مشرک قرار دیا وہ شخص قیامت میں آپ کا گریبان پکڑے گا. کتنے لوگوں کو آپ ایسا کر رہے ہیں، امت کی چاروں اسکول آف تھاٹ کے لوگ کم تو نہیں ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ محفوظ رکھے.